الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, المارد کی ایک تاریخ ہے اور ایک اس کا فکری پس منظر ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی دو حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلے اس کا فکری پس منظر بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کے بعد مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ادارہ کب وجود میں آیا, کن مراحل سے گزرا اور اب کس صورتحال سے دوچار ہے. فکری پس منظر میں چند مقدمات پہلے واضح ہو جانے چاہیے. یہ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو پس منظر رکھا ہے اور ان پچھلی نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کیسے مختلف تحریکیں وجود پذیر ہوئیں اور پھر کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتی رہیں, میرا اپنا ذہنی پس منظر بھی کم و بیش نہیں تھا. میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی, میری تعلیم کی ابتدا ہوئی, اور اس لحاظ سے میری بڑی خوش قسمتی تھی کہ مجھے دونوں نظام ہائے تعلیم سے استفادے کا موقع ملا. میرے والد گرامی کو اصرار تھا کہ میں مشرقی علوم کی تعلیم پاؤں, اور جیسے ہمارے ہاں لوگ عربی, فارسی اور اس طرح کے علوم پڑھتے ہیں, اسی طرح سے میری بھی تربیت ہو. لیکن میری والدہ کو اس سے شدید اختلاف تھا, اور وہ اس بات پر مصر تھیں کہ بچے کو اسکول جانا چاہیے. اس کشمکش میں بلاخر والدہ کی فتح ہوئی, اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. ویسے میری اسکول کی تعلیم کی ابتدا ہو گئی, لیکن والد یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ بھی اپنی آرزوؤں کے بڑھانے کا کوئی سامان کریں. چنانچہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا, اس وقت ہم لوگ ساہیوال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھے. اس کی مسجد میں ایک مولوی صاحب تھے جن کا اسم گرامی نور احمد تھا. میں نے جس زمانے میں انہیں دیکھا, اس وقت میں مذہبی اختلافات اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہو سکتا تھا. اب جب میں پلٹ کے غور کرتا ہوں تو میرا گمان ہے کہ وہ شاید دیوبندی ہوتا نظر کے آ رہے. ان سے میرے والد نے ذکر کیا کہ اس کی ماں کے کہنے پر اب یہ اسکول جا رہا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی علوم اور عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کرے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے کہیے کہ اسکول سے آنے کے بعد آ جایا کرے تو میں اس کو پڑھا لوں گا. تو اس طریقے سے گویا دونوں نظام آئے تعلیم میں تربیت پانے کا موقع ملا, اور پھر ہمارے یہاں جس کو اب درس نظامی کہتے ہیں, اس کی چیزیں نویں جماعت تک میں نے کم و بیش مکمل کر لی تھی. بعد میں میں نے اس کی داستان لکھ بھی دی ہے, اور آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. جب میں گورنمنٹ کالج میں انگریزی ادب اور فلسفے کا طالب علم تھا, اس وقت بھی جو لاہور میں اس وقت کے بڑے اہل علم تھے, ان سے ممکن حد تک اپنی دینی تعلیم و تربیت میں بھی آگے جو کچھ سیکھنا تھا وہ سیکھتا رہا. اس سارے عرصے کے دوران میں مجھے کبھی مذہب یا مذہبیات پر کوئی کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہوئی. یعنی میری دلچسپی کا موضوع, اگر آپ سادہ لفظ میں بیان کریں, تو بنیادی طور پر علم اور ادب تھا. یعنی مذہب بحثیت مذہب, جیسے کہ اب میری ایک پہچان ہے, یہ میری دلچسپی کا موضوع نہیں تھا. میں ایک مسلمان تھا اور مسلمان کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کرتا تھا, لیکن اس زمانے میں میری دلچسپی علمی لحاظ سے فلسفے سے تھی, تصوف سے تھی, تاریخ سے تھی, اور پھر ادب سے. خواہ وہ اردو کا ادب ہو, انگریزی کا ادب ہو, فارسی کا ادب ہو, یا عربی کا ادب ہو, یہ پس منظر تھا. इसके दौरान में मेरी ज़िंदगी का एक और बड़ा वाक़या ये हुआ कि मेरे एक उस्ताद थे जो जमात इस्लामी के हलकों में बहुत जानी पहचानी शख्सियत रहे हैं, नसीरुद्दीन हमायूं साहब। जमात इस्लामी की एक ज़ैली तंजीम है, तंजीम असातिज़ा, उसकी बड़ी ज़िम्मेदारियों पर वो अरसे तक फायज रहे हैं और अब भी शायद हैं। वो स्कूल के ज़माने में मेरे उस्ताद थे। उनके ज़रिए से पहली मरतबा मेरा तारुफ़ मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी, उनके फ़िक्र और उनकी किताबों से हुआ। इससे पहले मैं अबुलकलाम और इकबाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था, इनका नाम ज़रूर सुना था लेकिन हकीकी तारुफ उन्हीं की वसादत से हुआ। और मैंने पहली मरतबा मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी को दाऊद गार्डन दारोगा वाला में देखा, जहाँ इस्लामी जमीयत तलबा का एक इज्तम हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब मैं नई जमात से पहले लगता। आहिस्ता आहिस्ता उनके फिक्र से वाकफियत हुई और वो जिस तहरीक को लेकर खड़े हुए थे उससे भी दिलचस्पी पैदा हुई और उनसे बहुत कुछ इल्मी और अदबी लिहाज से अख्त इस्तफादा की सूरत में पैदा हुई। उस दौरान में मैंने उनको एक ख़त लिखा। मुझे याद नहीं है कि मैंने ये वाक़या कहीं लिखा है, इससे पहले बयान किया है। ख़त लिखा और उसमें जिस तरह के नौजवानी के ज़माने में होता है लंबे चौड़े इल्मी काम करने के मंसूबे बयान कर दिए, यानी अपना कुछ इल्मी फिक्री पस मंज़र भी बता दिया कि मैंने ये कुछ पढ़ लिया है और अब ये करने का इरादा है। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मेरा वो ख़त मिलने के बाद मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने मुझे उस ख़त का जवाब भी दिया और ये पैगाम भी भेजा कि तुम मुझसे मिल लो। तो उनके दफ्तर में पहली मुलाकात मेरी उस ख़त के नतीजे में हुई। आप ख्याल करेंगे कि मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने उस ख़त के मुंदरजात पर कोई इल्मी कमेंट किया होगा या उसमें कोई मशवरा दिया होगा या उन्होंने उसकी कोई गलती वाजे की होगी। मौलाना ने जो बात मुझसे कही वो ज़रा दिल थाम के सुनिए। उन्होंने फरमाया कि अजीज़म, ये जो कुछ तुमने लिखा है तुम ये करोगे, जब ये करोगे तो खाओगे कहाँ से। उन जैसी शख्सियत की ज़ुबान से, यानी जवानी में आदमी को बहुत से हकायक का इदराक नहीं होता, ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने कुछ वाक़यात सुनाए। उन्होंने कहा कि मैंने जब ये फ़ैसला किया था तो सबसे पहले मैंने अखबार में इश्तहार देखा कि मोहम्मद अली जौहर साहब को, मोहम्मद अली जौहर साहब से उनको बड़ी अकीदत थी, मोहम्मद अली जौहर साहब को हमदर्द अखबार में एक सब एडिटर की ज़रूरत है। क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अकीदत थी तो मैं ये ख्याल करके कि यहाँ से अपनी माश का बंदोबस्त किया जा सकता है चला गया और मैंने एक शब व रोज़ क़याम किया। और ये मौलाना के अल्फाज हैं, एक शब व रोज़ के तजर्बे के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहम्मद अली में जहाँ शफकत पिदरी है वहाँ जौरे पिदर भी है। और ये ख्याल करके कि मैं शायद इसका तहम्मुल नहीं कर सकूँगा, मैं वहाँ से आ गया। मोहम्मद अली जौहर के बारे में ये मालूम है कि वो अपने दफ्तर में काम करने वाले साथियों से अगर नाराज़ हो जाते तो बाकायदा सीने पर चढ़ के पिटाई करते थे। तो इस जौहरे फिदर का एहसास करके मौलाना सैयद अबुल्ला मौदूदी साहब वापस आ गए। उन्होंने फरमाया कि उसके बाद फिर मैंने जब कुछ 8 साल जमीयत में मुलाजमत की, उससे कुछ मामला चलते रहे, फिर तर्जमानुल कुरान निकालने का फ़ैसला किया। तर्जमान कुरान को अगरचे पज़ीराई हासिल हुई लेकिन हमारी मुसलमान कौम का मिजाज ये है कि वो इतनी पज़ीराई हुई कि उन्होंने फरमाया कि 250 उसकी कापियाँ निज़ाम हैदराबाद ख़रीद लेते थे, इससे रिसाला और मेरा घर चलता था। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने मुझसे कहा कि तुम पंजाब में मुंतकिल हो जाओ। और अल्लामा इकबाल चूँकि उस ज़माने में बहुत मुस्तरिब थे, کہ مسلمانوں کے آگے جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس میں مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے۔ اسی مقصد سے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ پنجاب آ جائیں۔ مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ یہ صورتحال ہے، میرے معاشی حالات یہ ہیں، اور ترجمان القرآن اتنی کاپیاں نظام خریدتے ہیں، اگر میں منتقل ہوتا ہوں تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک ہی متبادل صورت ہو سکتی ہے کہ 500 کے قریب اس کی کاپیاں پنجاب میں خریدنے کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ اہتمام ہو جائے گا، آپ آ جائیے۔ یعنی یہ انہوں نے سب مجھے اس لیے سنایا کہ علمی منصوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ زندگی کے حقائق بھی ہیں۔ آج جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے اس پر بہت گراں گزری تھی، شاید وہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت تھی، جس کی طرف ایک بڑے آدمی نے اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں متوجہ کیا۔ یہ وہ گفتگو ہے جس کے بعد میرے اوپر یہ شدید احساس طاری ہو گیا، اچھا یہ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر وہ لوگ کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو اس قوم میں علمی زندگی یا کوئی اکیڈیمک کام کرنا ہے، وہ کیا کریں گے؟ یعنی پھر ان کے لیے کیا جگہ ہے؟ تو المورد کا تخیل اصل میں اس دن میرے ذہن میں تھا۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ جو ایک بنیادی جگہ تھی جہاں سے مجھے خیال ہوا، میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے جو علمی اور فکری کام کرنے والوں کو وابستہ کرے اپنے ساتھ، اور اس طریقے سے ان کے لیے یہ مسئلہ نہ رہے، یعنی وہ آزادی سے وہ منصوبے بنا سکیں جن کا میں نے خواب دیکھا تھا، اور آزادی کے ساتھ کام کر سکیں۔ اصل میں میری توجہ اس لیے اس جانب اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ ایک تو میں اس وقت بی اے کے آخری سال میں تھا، یعنی ابھی زندگی میں اس طریقے سے قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ ہم لوگ خاندانی لحاظ سے ذمہ دار ہیں، والد ساری ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھے، تو توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں۔ لیکن یہ اندازہ اس دن ہو گیا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور اس کے لیے جب تک کوئی باوقار بندوبست نہ کر لیا جائے، مغرب نے اپنی علمی اکیڈمیوں کی صورت میں، اپنی یونیورسٹیوں میں اس کے لیے نہایت اعلیٰ ماحول پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ چیز ابھی پیدا نہیں ہو سکی، ایسے علمی ادارے بھی قائم نہیں ہو سکے۔ تو المورد کا ابتدائی تخیل یہ تھا کہ اس نوعیت کا ایک علمی انسٹیٹیوٹ یعنی اکیڈیمک کام کرنے کے لیے بنایا جائے۔ چنانچہ اس کا بھی ایک دائرہ ہے، اس زمانے میں آدمی ایک لمبا چوڑا نقشہ بنائے بغیر تو کام کر ہی نہیں سکتا نا، یعنی حقیقت پسندی کو پیدا ہوتے بڑا وقت لگتا ہے۔ تو میں ویسے اس تحریر کو چھپا کر ہی رکھتا ہوں، لیکن غالباً یہ 1971 کی تحریر ہوگی، اس میں جو ابتدائی نقشہ میرے پیش نظر تھا وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا وسیع و عریض منصوبہ تھا۔ آسٹریلین گورنمنٹ بھی شاید کم ہی متحمل ہوگی اس میں۔ خیر، بھارت تو کچھ وہ شروع کر لیا گیا، اور اس میں میرے جو گورنمنٹ کالج میں چند کلاس فیلو طلبا تھے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں ڈاکٹر ساجد علی صاحب تھے۔ میں نے اور انہوں نے اکٹھے گورنمنٹ کالج میں تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ وہ اب پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو وہ تھے اور میں تھا اور کچھ اور چند طلبا تھے جو ابتدائی طور پر اس ادارے کے ساتھ متعلق ہوئے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ تر لوگ چونکہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہاسٹل کے لیے تو کچھ نہ کچھ والدین بھیجتے ہیں، تو اس کو اکٹھا کر کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے کوئی ایک جگہ لے لی جائے اور وہاں ہم جمع ہو کے اس ادارے کی ابتدا کریں۔ اس وقت اس کا نام دائرۃ الفکر رکھا گیا تھا۔ یہ غالباً جولائی 1971 کے زمانے کی بات ہے، ابھی ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ تو خیر، جب یہ ادارہ ہم نے بنا لیا اور اس میں کچھ ہم تعلیم تدریس میں مصروف ہو گئے، اس وقت زیادہ دلچسپی پھر، یعنی مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو چیزیں ہم پڑھتے پڑھاتے تھے وہ ابن عربی کی کتابیں اور اس طرح کی چیزیں تھیں، وہی تصوف، تاریخ، ابھی کوئی اور چیز زیادہ غلبہ نہیں پا سکی تھی۔ چونکہ एक इदारा है, उसका एक नाम भी रख लिया है, एक जगह भी ले ली है, और फिर कोई 6-7 नौजवान हैं जो खामोशी के साथ उसमें आते हैं, सारा दिन रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता बाहर क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर चले जाते हैं। तो मुसावात अखबार उस ज़माने में निकला करता था, उसमें एक साहिब ने मज़मून लिखा दायरतुल्फिक्र की खुफिया तंजीम, छुपा हुआ है। तो ये पहला हादसा था जिसमें फिरोजपुर रोड के ऊपर रात को जाते हुए मुझे खुफिया वालों ने पकड़ लिया। उसकी अपनी एक दास्तान है, वो यहाँ सुनाने का मौका नहीं है। तो खैर कुछ अर्सा ये इस तरह काम करता रहा, उस वक्त भी ज़्यादा एहसास भी नहीं हुआ कि सब लोगों को घर से कुछ पैसे मिल जाते थे और वो मिला के इस इदारे को चलाते रहते थे। लेकिन एक दिन हॉस्टल की ज़िंदगी को ख़त्म होना था और फिर ज़िंदगी की हकीकतों का सामने आना था। इस दौरान में हमने इदारे का नाम भी तब्दील कर लिया था, उसे दारुल इशराक का नाम दे दिया था। बाद में मेरे रिसाले का यही नाम हुआ, और इशराक का जो पहला शुमारा है वो भी उसी ज़माने में निकला। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसका एक रिसाला भी तर्जमान के तौर पर निकला है। यही वक्त है कि जिसमें मौलाना सैयद अब्दुल्ला मौदवी साहब से इस इदारे के बारे में भी मेरी बात वक्तन फ़क्तन होती रही। एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझसे ज़रा तफसील के साथ ये पूछा कि ये क्या प्रोग्राम है, क्या करना चाहते हो। जिस तरह पहली मरतबा ज़िंदगी कुछ हकीकतों से उन्होंने मुझे मुतब्बे किया था, दूसरी मरतबा भी उन्होंने कहा, और मुझे आज तक जिस तरह वो उनका जुमला नहीं बोलता कि खाओगे कहाँ से, ये जुमला भी नहीं बोलता, उन्होंने कहा कि भाई जो इस तरह के इदारे हैं इनके लिए बहुत वसाइल चाहिए होते हैं। यानी कोई आप वैसे कोई क्लब बना लें, कोई जमात बना लें, वो भी चल जाती है, लेकिन इन इदारों में तो ज़ाहिर है कि ये नौजवान आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी की हकीकतें मुहिम अफरीक बन के सामने आ जाएंगी, तो इसके लिए बड़े वसाइल की ज़रूरत होती है। और मैं भी एक ज़माने में इस तरह के एक इल्मी इदारे का ख्वाब देखता रहा, ये ख्याल करता रहा, ये मौलाना का जुमला है, तो कोई सिद्दीक से उठाएंगे और इसकी ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन वो आए ही नहीं, अब बूढ़ा हो गया। तो इस तरह से एक दूसरी हकीकत की तरफ भी तवज्जो हुई। ताहम उन्होंने फरमाया कि एक अच्छा काम है, तुमने अब इसकी पता कर दी है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ से जमात इस्लामी का मरकज़ मुंतकिल हो रहा है। तो ये इमारत जो मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है, मौलाना का घर 5 ये जैलदार पार्क इछरा में था, और एक घर छोड़कर वो मेहमान खाना था। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इसको खाली करा लेता हूँ, यहाँ करीब आ जाओ, ये जो लोग हैं ये भी करीब आ जाए, इससे ज़ाहिर है कि जो जगह ली हुई है उसके अखराजात ख़त्म हो जाएंगे, लाइब्रेरी की जरूरत, उनकी अपनी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी वो भी पूरी हो जाएगी, और मेरे करीब भी आप लोग रहेंगे तो इस इदारे को कायम करने की कोशिश करते हैं। अब उसका वो हिस्सा मैं आपको नहीं सुनाता कि उनके इस इकदाम के नतीजे में क्या हवादिस हुए। मैं वहाँ 6 या 7 महीने रहा, लेकिन फिर मुझे फैसला करना पड़ा कि मैं लाहौर से मुंतकिल हो जाऊँ। यानी मेरे सामने इंतखाब ये था, या आप ये काम मैं बंद कर दूं, और या फिर इसको जारी रखने के लिए कोई दूसरी जगह का इंतखाब कर लूँ। तो उनसे इजाज़त लेकर और उनको बताकर फिर मैं मुरीद के चला गया। मुरीद के लाहौर से कुछ 26 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ 1977 में मैं मुंतकिल हुआ, और 1979 तक 2 साल के करीब दारुल इश्राक के नाम से ही, ये हम चंद नौजवान थे जो इस जुनून में मुब्तला रहे और ये काम करते रहे। लेकिन 2 साल तक वहाँ काम करने के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि ये भारी पत्थर है, यानी इस तरह का निज़ाम अभी नहीं चलाया जा सकता। चुनाचे एक दिन उसकी फातिहा पढ़ के हम लोग मुरीद के से रुखसत हो गए। फिर काफ़ी बड़ा अरसा तक तातुर रहा, मैं उस ज़माने में लाहौर वापस आ गया, कुछ दूसरी मसरूफियात भी हो गई, मेरा जो पुराना घर था वालिद का लाहौर में, मैंने उसकी कुछ तामीर नौ की और वहाँ बैठ गया आगे। उस ज़माने में ये वही ज़माना है जिस पर मैंने सिविल सर्विस एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया है। तो वहाँ पर फिर दोबारा ज़ाहिर है कि वो एक तड़प तो थी अंदर, दोबारा ये ख्याल मेरे अहबाब में पैदा होना शुरू हुआ, और फिर 1985 में अल मौरिद के नाम से इस इदारे की बुनियाद रखी। कि मैंने इसका थोड़ा सा पस मंजर बता दिया है कि मैं इसे बोलूँ। अब जब इसकी बुनियाद रखी गई तो आतिश जवान भी नहीं रहा था और बड़ी हद तक ज़िंदगी की हकीकतें भी नुमाया हो गई थी। चुनाचे इसका निज़ाम इस तरह का बनाया गया कि अब ये चलता है। चुनाचे उस वक्त से लेके अब तक ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये इदारा कायम है और इसमें दो चीज़ों को बुनियादी आदाब की हैसियत हासिल है। एक वही चीज़ जिससे इसकी पैदा हुई थी कि खालिस इल्मी इदारे की हैसियत से तहरीक जमात तंजीम इसका कोई तसव्वुर कभी इस इदारे के करीब नहीं पड़ता। एक इंस्टीट्यूट जिसे आप कहना चाहिए, एक खालिस इल्मी इदारा। एक ये चीज़ पेश नज़र थी कि जो लोग आला इल्मी सलाहियतें रखते हों और एक ख़ास दायरे में मजहबी उलूम पर काम करना चाहते हों, इसके लिए अपनी ज़िंदगी लगाने का फैसला कर लें, उनको इस इदारे की फेलोशिप दी जाए। जिस तरह के मगरबी ममालिक में बड़ी अकेडमीज़ करती हैं और वो इसके साथ वाबस्ता होकर अपने ज़ौक रुझान के मुताबिक काम करें। और ये इदारा भी अगर कोई मंसूबे तफ्तीश करना चाहे तो बाहमी रजामंदी से उन मंसूबों पर भी इल्मी काम किया जाए। उसके लिए बहुत से इल्मी मंसूबे बनाए भी गए, लोगों को उनसे मुतारफ भी कराया गया और एक अच्छी तादाद उसमें ऐसे नौजवानों की मुंसलिक हुई फेलोशिप स्कीम में कि जो बरसों से ये काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। ये कोई आज से कुछ बरस पहले की बात है कि जो स्कॉलरशिप ये इदारा देता था उस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया था और अब उसके बाद ये सारे फेलोज एजाजी तौर पर इसके साथ काम करते हैं। यानी लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता हो गए, उनके अपने माशी ज़राए पैदा हो गए, तो अब सब लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो एक इसका बड़ा हदफ ये था जिसको ये अब भी उसी तरह कायम रखे हुए। दूसरी चीज़ जो बतदरीज हुई, यानी मैंने इसलिए पस मंज़र में ये बयान कर दिया था कि मजहबी तालीम तो मैं लाई नौयत की पार्टी पर मौलाना सैयद अबरुल्ला मौदूदी साहब के साथ अपने अक्सु इस्तफादा की कुछ दास्तान भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। 1973 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में कुछ किताबें देख रहा था और मुझे कुरान मजीद से मुतल्लिक कुछ किताबों की ज़रूरत थी, तो ख़ास कैटलाग में उसी बाब के औराक उलटते हुए एक ज़रा मुनफरद नाम पर मेरी नज़र पड़ी। ये अब्दुल हमीद फराही का नाम था, उनका नाम हमीदुद्दीन फराही माँ ने रखा था, तो वो इसको लकब समझते थे कि इसमें कुछ तहसीन का पहलू आ जाता है, तो अपने आप को अब्दुल हमीद लिखते थे। तो इमाम फराही के नाम से पहली बार मेरा तारुफ लाइब्रेरी में खड़े हुआ। मैंने वो किताब निकलवाई और उसकी मैंने कुछ तासराती सी दास्तान लिखी भी है। वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी, यानी इससे पहले चीज़ों को देखने समझने सोचने का जो अंदाज़ है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ उसलूब अंदाज से एक नज़र जब मैंने डाली वही लाइब्रेरी में खड़े हुए, छोटा सा रिसाला था उसकी, खैर अलग तफसीलात है, उसका मुकदमा बदरुद्दीन इस्लाही साहिब का लिखा हुआ था। उस मुकदमे में उन्होंने ये बयान किया था कि इमाम फराही के मुस्तदात से मैंने इसको मरतब किया है और होना तो ये चाहिए था कि वो हस्ती इसको देख लेती जो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद नहीं, हिंदुस्तान का छपा हुआ था रिसाला, उसमें ये जिक्र था और वो जुमला भी मुझे अब तक याद है, अरबी ज़ुबान में वो मुकदमा था, सानी इसनैन हमाय तबदान बेआदाब इमाम फराही। इसका मतलब यह है कि इमाम फराही के उलूम व आदाब से जो शख्सियात पैदा हुई और जिन्होंने उनसे इस्तेफादा किया उनमें से दो में से दूसरा, तो सानी इसनैन ये वो अल्फाज है जो हज़रत अबू बकर के बारे में कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, सानी इसनैन हमा फिल गार, तो यही उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। उसमें मुझे मालूम हुआ कि इमाम फराही के दो गैर मामूली शागिर्द थे, उनमें से एक आगे नाम लिखा हुआ था मौलाना अमीन आसिम इस्लाही है। मौलाना अमीन आसिम इस्लाही के नाम से मैं जमात के हलकों में मुतारफ हो चुका था और गालिबन कोई एक आध किताब भी उनकी मैंने पढ़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं था। और मैं उस वक्त कॉलेज के भी आखिरी साल में था, مجھے تجسس ہوا کہ اگر یہ شخصیت یہاں موجود ہے اور یہ اس جلیل القدر عالم کی شاگرد کی حیثیت سے تعلیم پا چکے ہیں تو ان سے ملنا چاہیے. دائیں بائیں سے آدمی معلوم کرتا ہے، اس زمانے میں اسلامی میں طلبہ کے زاہد حسین بخاری جب امریکہ میں پروفیسر ہیں، یہ میرے ساتھ کالج میں ہوتے تھے، ان سے مجھے معلوم ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا سکیں گے کہ وہ آج کل کہاں ہے. تو میں اپنی سائیکل پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا گھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا. اس وقت وہ کرشن نگر میں رہتے تھے اور وہاں ایک کمرے میں ان کا کلینک تھا، ڈاکٹر تھے، اور پچھلے کمرے میں کچھ وہ اپنی علمی ادبی سرگرمیوں کے اجتماعات بھی کرتے رہتے تھے. تو میں ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے راہ شفقت، ان کا ایک خاص انداز تھا اپنے ملاقاتی کو دیکھنے کا، مجھے بھی دیکھا، پوچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ملا ملاقات کے لیے نہیں حاضر ہوا، مجھے مولانا امین حسن اصلاحی سے ملنا ہے، ان کا کچھ پتہ آپ کے پاس ہوتا ہے بتا دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اتفاق سے مولانا امین حسن اصلاحی گاؤں سے آج ہی لاہور آئے ہیں اور اس وقت وہ مال روڈ پر بابڈا کالونی میں اپنے داماد نعمان علی صاحب کی ہم کی. مجھے یاد ہے کہ وہ الوداعی ہاتھ ملا رہے تھے اور میرا آدھا ایک جسم کا حصہ باہر کو مڑ چکا تھا اور آدھے سے میں نے ہاتھ ملایا اور سائیکل پر سوار ہو کے میں ادھر روانہ ہو گیا. اور وہ منظر بھی مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب میں بابڈا کالونی میں داخل ہوا تو اس وقت سامنے کچھ اندازہ تھا مجھے، سامنے سے ایک شخصیت ایک خاص اسلوب میں چلتی ہوئی مسجد کی طرف جا رہی تھی. تو میں نے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مولانا امین حسن اصلاحی ہیں. میری ان سے پہلی مرتبہ 1973 میں ملاقات ہوئی. 15-20 روز وہ اس وقت مقیم رہے اور ان کے ساتھ بے شمار موضوعات پر بہت سی بحثیں اور گفتگویں ہوئیں. ان میں مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے جس کو زندگی کا محور و مرکز ہونا چاہیے، یہ بھی ایک کتاب ہے کہ جو ایک نئی دنیا سے متعارف کراتی ہے. ان 15 دنوں میں میں جس قرآن سے متعارف ہوا میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا، مذہبی علوم اور قرآن کی بہت سی تفسیریں پڑھ چکا تھا، اس کے باوجود بھی متعارف نہیں تھا. تو یہ ایک بالکل ہی نیا تعارف تھا. 15 دن کے بعد میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے قرآن پڑھوں. تو اس موقع کے اوپر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں جماعت اسلامی یا اسلامیہ میں طلبہ کو کوئی پس منظر رکھتا ہوں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلے تو پھر لیڈری سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ لیڈری اور علم میں منافعات ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرے یہ ہے کہ پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو صحیح بات پر کھڑے رہو. سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے، یہ تعبیر وہ آخری تعبیر تھی کہ جس سے آگے کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو صحیح جگہ پر کھڑے رہو گے. تو اس دن سے میرے ان کے ساتھ تلمس کی ابتدا ہوئی. 1973 کی ایک شام تھی، تب میرے فکر میں وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں جو پھر کئی برس کے بعد اب موجودہ صورت میں میری کتابوں میں اور میرے لیکچرز میں اور میری گفتگوؤں میں آپ کے سامنے ہیں. اس کی اپنی ایک داستان ہے، اس کو یہ سنانے کا موقع نہیں ہے. یہ تبدیلی جیسے جیسے آتی گئی، المورد کے نظام میں بھی گویا ایک فکر کی ترویج کے اثرات پیدا ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ دوسری چیز بھی، ایک چیز تو وہی تھی کہ ایک اعلیٰ علمی ادارے کی حیثیت سے المورد کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کیا جائے، انہیں علمی کام کرنے کے مواقع دیے جائیں. یہ دوسری چیز بھی اس کے ساتھ شامل ہوئی کہ دین کے صحیح فکر کو اعلیٰ طریقے سے سوسائٹی تک پہنچانے کی جدوجہد کی جائے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ خالص علمی کام کے ساتھ دعوت کا ایک عنصر شامل ہونا شروع ہوا. انہی دو نکات پر یہ پورا کا پورا ادارہ اس وقت قائم ہے اور اس میں یہ بات بالکل متعین طریقے سے اس کے تعلق میں چھپا ہوا ہے، اردو اور انگریزی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بتا دی گئی ہے. انہی دونوں کاموں کو سامنے رکھ کر اس کا پورا نظام بنایا گیا ہے. اور اب اس وقت یہ خدا کا شکر ہے کہ فیلوز کی بھی ایک اچھی تعداد اس سے وابستہ ہے، उसका अपना एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, मैंने पहले दिन से इस इदारे को खालिस जमहूरी उसूलों का, बल्कि मेरे बारे में कहा जाता है कि इसको जमहूरियत का हैजा है, वो खालिस जमहूरी उसूलों पर इदारे को कायम किया। इसमें किसी को वीटो नहीं है, किसी की कोई आखिरी राय नहीं है, उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो उसके तमाम फैसले करता है और उसके मुताबिक इन्हीं दोनों निकात को सामने रख कर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यानी वो किताबों की भी इशात करता है, वो बहुत सी चीज़ों को जदीद सराय से नशो इशात में भी तब्दील करता है और इसी तरीके से अपनी उस फेलोशिप स्कीम को भी जारी रखे हुए हैं। ये इदारा अब बड़ी मोहकम बुनियादों पर कायम था और अपना काम पूरी शान के साथ पाकिस्तान में कर रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि उसके बाद जो हालात पैदा हुए और जिसमें मैं, मेरा फिक्र, मेरे रफ़का और इदारा बहुत सी कुव्वतों का बिल्कुल हदफ बन के रह गया और मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा, तो अल्लाह का शुक्र है कि इसके बावजूद भी इदारा कायम है, अपना काम भी कर रहा है। अब हमने इसको इंग्लिस्तान में अलमौद ग्लोबल के नाम से रजिस्टर्ड भी करा दिया है और इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर इसका मरकजी दफ्तर कायम कर दिया जाए। फ्रेंड्स ऑफ अलमौद की हैसियत से सैकड़ों लोग उसके निज़ाम में शामिल हैं जो एक तरह से उसकी ताई करते हैं और उसको वसाइल भी फराहम करते हैं। पूरा का पूरा एक आर्गनाइज जमहूरी निज़ाम है जिसके तमाम हिसाबात हर साल ऑडिट कराए जाते हैं और एक निज़ाम के तहत वो काम करता है। मेरी हैसियत इसके सिवा कुछ नहीं है कि मैं एक पाकिस्तान के आइन में जो सदर होता है उसी उन्हीं इख्तियार के साथ उसका सदर हूँ। उसका नज़म असल में उसका सेक्रेटरी जनरल चलाता है जो डॉक्टर शहजाद सलीम है और वही इसी वक्त इस वक्त सेक्रेटरी जनरल की हैसियत उसका नज़म चला रहे हैं और उसका जो दावती हिस्सा है उसको डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला देखते हैं। दोनों पीएचडी स्कॉलर हैं और दोनों के दोनों इस पूरे इदारे के इन दो हिस्सों के जो बड़े हिस्से हैं वो चलाते भी हैं और उसका नज़म भी देखते हैं और बाकी मामलात के लिए एक अच्छा अमला भी मौजूद है, लाहौर में काम कर रहा है, लेकिन इदारे की अपनी इमारत में काम करना कमोबेश नामुमकिन बना दिया गया है। यानी वो मॉडल टाउन में चूँकि है तो इस वजह से जैसे ही उसको खोल कर कोई काम किया जाता है तो हमसाए बहुत खौफजदा होकर आ जाते हैं। उनका ख्याल ये है कि ये काम अगर यहाँ होगा तो हो सकता है कि किसी दिन हम भी इसका हदफ बन जाएं। और आपके इलम में है कि उसके करीब में दो वाक़ियात इस नौयत के हो भी चुके हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इदारा अपने काम के लिहाज से पूरी तरह फ़ाल है, काम कर भी रहा है और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त इस तबादलों में है कि उसका मरकज़ किसी बाहर के मुल्क में कायम कर दिया जाए। अभी मैंने अपने कुछ अहबाब के ज़रिए से दुबई में और तुर्की में इसके लिए हुकूमत से भी रब्ते किए हैं और आप दुआ कीजिए कि उसमें अगर इजाज़त मिलती है तो शायद हम मरकज़ को बाहर मुंतकिल कर दें। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि इदारे की इमारत में बैठकर काम करना मुमकिन नहीं। इमारत के बाहर अपने अपने घरों में जिस तरह के अल्लाह ताला ने बहुत जदीद ज़राए पैदा कर दिए हैं, काम उसी तरीके से ऑर्गेनाइज है भी, हो भी रहा है और दुनिया भर में अपनी वसत के साथ बेशुमार लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा भी रहा है। ये मुख्तसर अल्फाज में अलमौलद का पस मंज़र, उसकी फ़िक्री तारीख और इस वक्त की सूरत हाल है। अकूल और कौली आज़ा वस्तफ़ुल्ला ही वरकुम वरसाए।
सर जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च ग्रांट्स मिल जाते हैं, तो आप लोगों को क्या कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है? आपका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है डोनेशन के अलावा?
फ्रेंड्स ऑफ अलमौद, मैंने ना कभी गवर्नमेंट की कोई ग्रांट चाही और ना कभी गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई ग्रांट दी है। मैं कभी इसको मुस्तकबिल में पसंद नहीं करूँगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती जब तक कि उसके साथ कोई सियासी मफादात वाबस्ता ना हो और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि ये इदारा इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बाना कर पाए। तो अलमौद के तमाम तर वसाइल उसके जो फ्रेंड्स ऑफ अलमौद का हल्का है वही फराम है, उनमें से एक एक पाई का हिसाब मौजूद है इन सारे सालों का, वो बाकायदा ऑडिट किए जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अलबत्ता तो ये सहूलत हासिल है कि उसको दिए जाने वाले फंड्स वो टैक्स से वाबस्ता नहीं।
अगर आप ऐसे भी कोई फ्रेंड बनना चाहे तो वेबसाइट पे जाकर बना जा सकता
है। ये मैं एक और एक इजाज़त बता कर लूँ, ये कोई जैसे जमातें होती हैं या इस तरह की चीज़ नहीं, ये खालिस इल्मी और दावती इदारा है اور بالکل علمی ادارے کے طریقے پہ کام کرتا ہے. عام لوگ اس کے ساتھ فرینڈز آف المعرف کی حیثیت سے وابستہ ہوتے ہیں. پھر اگر وہ چاہیں تو اس کی جو مین باڈی ہے اس کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ فعال ہو کر کوئی کام کرنا چاہیں, یعنی صرف دوستی کا اظہار نہ کریں. تو یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں, لیکن وہ جیسے دنیا میں بڑے ادارے اکیڈیمک ادارے کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کرتے ہیں.
رامدیو صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا قرآن ایک ہے, اللہ کا آخری رسول بھی ایک ہے, اور جب ہمارا قرآن ایک ہے, اللہ کا آخری رسول بھی وہی ہے اور میسج بھی ایک ہے, تو پھر اتنے سارے جو ایک چھوٹے چھوٹے سے گروہ بن گئے ہیں, ایک مطلب جماعت اسلامی کا گروہ بڑھ گیا یا دوسری جماعت کا گروہ بڑھ گیا. آپ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ میں جماعت اسلامی میں پہلے شامل بھی ہوا, تھوڑا سا عرصہ اس میں گزارا بھی, تو کیوں نہیں آپ سب جو اتنے بڑے اسکالرز ہیں, میں اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, وہ آپس میں مل کے بیٹھے اور ہمیں ایک ویژن دے کہ آپ جو دین اسلام جو ہے وہ یہ ہے, جو دے بھی رہے ہیں آپ سب لوگ, لیکن جو اختلافات ہیں پھر وہ کیوں ہیں؟
اس لیے کہ ہم بدقسمتی جیسا ہم انسان ہیں, اور انسان جب تک انسان ہے اختلاف کرتا ہے. انسان میں اور حیوان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ انسان سوچتا ہے, اور جو سوچے گا علمی تحقیق کرے گا اس میں اختلاف ہو جائیں گے. اختلاف کوئی بری بات نہیں, اس کو ایک قابل مذمت لفظ بنا دیا گیا ہے. اختلاف سے دنیا میں علم کی ترقی ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مخالفت نہ ہو, انعاد نہ ہو, ایک دوسرے کا احترام کیا جائے, میوچل ریسپیکٹ قائم ہو, اور جیسے دنیا بھر میں علمی اختلافات ہوتے ہیں ان کو اسی لب و لہجے میں پیش کیا جائے. یعنی کوئی ایسی متحدہ کاوش کی ضرورت نہیں ہے, اتحاد کی ضرورت سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. علمی مقاصد کے لیے کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ باہمی احترام قائم رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کریں, دلیل کے ساتھ پیش کریں, اور کبھی دوسروں کو اشتعال نہ دلائیں, دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع نہ کریں, کسی پر کفر کے فتوے نہ لگائیں, دوسروں کے بارے میں زال اور مزن ہونے کے فیصلے نہ سنائیں. بس یہاں تک محدود رہیں کہ یہ میری بات ہے, اس کی یہ دلائل ہیں, آپ اس پہ غور کیجیے. میں یہ مانتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں اور میری بات میں غلطی ہو سکتی ہے, اگر میری غلطی مجھ پر واضح کر دی جائے گی تو میں اس کی اصلاح کر لوں گا. تو ہر صاحب علم کو اس جگہ کھڑے ہو کر اپنی بات پیش کرنی چاہیے اور اسی طرح کام کرنا چاہیے. ان کا الگ الگ رہنا ہی خیر کا باعث ہے, یعنی اس میں تنوع ہوگا, وہ آزادی سے کام کریں گے, اپنی بات کہیں گے, آپ کے سامنے نئے نئے حقائق آتے رہیں گے, اور اس طرح انسانیت کا علمی اور فکری سفر جاری رہے گا. البتہ کوئی سیاسی مقصد ہو اگر تو یہ بالکل درست ہے کہ اس کے لیے کوئی تنظیم جماعت بنے, اس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. وہ ظاہر ہے کہ چند محدود مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تو ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ میڈکوں کی پنسیری بھی بنانے میں کامیاب ہو جاتے تھے. تو مولانا اسلائی نے تبصرہ کیا تھا نا کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں یہ میڈکوں کی پنسیری ہیں, اگر کوئی میڈکوں کو کسی ترازو میں رکھ کے تولنے کی کوشش کریں گے, دو اندر ہوں گے ایک پھدک کے باہر چلا جائے گا. میڈکوں کی پنسیری باندھنے کا عمل وہ کر ڈالتے تھے. اس وجہ سے وہ آپ بھی کرنا چاہیں تو بے شک کریں, اور مجھے بھی کبھی میں نے کسی قومی کسی اس طرح کے مقصد کے لیے نہ مل بیٹھنے سے انکار کیا ہے نہ تعاون کرنے سے انکار کیا ہے, اس کا تعلق بالکل اور چیز ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ معلوم ہو گیا ہم محلے میں ایک کمیونٹی ہال بنانا ہے تو اس کا مذہبی اختلافات سے کیا تعلق ہے؟ ایسا ہی معاملہ سیاسی امور کا ہے. سیاست تو چند محدود مقاصد کے لیے, عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, اچھا معاشرہ تخلیق کرنا چاہیے, حکومت کو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے, اس طرح کی جدوجہد آپ کریں میں کریں یہ بالکل درست ہے. کہ اس میں الگ الگ آپ پارٹیاں بنائیں گے اگر تو اس سے زیادہ انتشار پیدا ہوگا, زیادہ اتحاد کرنا چاہیے. لیکن علم نہیں, اس میں تو کوئی قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. اس طرح کے اتحاد قسم کی چیز کے وہ علم کی موت ہوتا ہے. علم کو اپنی جگہ کھڑے رہ کر اپنی بات شائستگی تہذیب کے ساتھ پیش کرنی چاہیے تاکہ علم کا سفر ترقی کی طرف کام کرے.
کام صاحب, انڈیا میں تین ایسی موومنٹس ہوئی تھیں, ایک تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, دوسری جامعہ ملیہ ریلی, اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد, جس میں خاص طور سے عثمانیہ یونیورسٹی کے ساتھ شاید جہاں تک مجھے یاد ہے فرائی صاحب یا عیسائی صاحب, ان دو میں سے فرائی صاحب شاید
عثمانیہ کا نقشہ بنانے میں
فرائی صاحب کا کافی ہاتھ تھا. ये इन सब में इस्लामिक स्टडीज की डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें ये जो आप काम कर रहे हैं उनमें ये काम क्यों नहीं हो रहा है लाइक, और उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों नहीं हम पे हम तक पहुंच रही हैं?
हर जगह ऐसे काम हो रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत पसमानगी रही है, हिंदुस्तान में जामिया उस्मानिया का इदारा बहुत बड़ा इदारा था, बहुत से अहले इल्म उसके साथ वाबस्ता हुए, बहुत सी इल्मी किताबों के पहली मरतबा उन्होंने तर्जमे किए। खुद मौलाना सैयद अबुर्रा साहब मौदूदी ने जामिया उस्मानिया ही के तहत जो गालिबन दारुल मारिफ है असफार अरबा मुल्ला सदरा की, उसकी चार जल्दों का तर्जमा किया था। मौलाना अबुल खैर मौदूदी उससे वाबस्ता रहे, बहुत बड़े बड़े साहिब इल्म उसके साथ वाबस्ता रहे हैं। ऐसे ही नदवा है, देवबंद का अपना एक मुसन्निफीन का इदारा है, फिर शिबली अकेडमी जो दारुल मुसन्निफीन के नाम से आजमगढ़ में, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से इदारे काम कर रहे हैं और ऐसे दसियों इदारे हों। देखिए कभी अगर ये आपको मालूम हो कि इस कम्युनिटी में भी दो स्कूल और कायम कर दिए, या दो कॉलेज और कायम कर दिए, या दो यूनिवर्सिटियाँ और कायम कर दी हैं, तो ये खुशी की बात है। यानी कोई आदमी नहीं कहता कि यूनिवर्सिटियों का इत्तेहाद होना चाहिए। यूनिवर्सिटियाँ इदारे, तालीमी इदारे, इल्मी इदारे, ये अपनी अपनी शराख्त के साथ कायम होते हैं। ऑक्सफर्ड अपनी रवायात के साथ कायम है, कैम्ब्रिज अपनी रवायात के साथ कायम है, हार्वर्ड अपनी रवायात के साथ कायम है। तो इससे इल्म तरक्की करता है, इनके अंदर बल्कि मुसाबकत होती है कि इल्मी काम में तहकीक में आगे बढ़े, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। सियासी मकासद के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत होती है और इन इल्मी इदारों में बाहमी रब्ता भी रहता है, सब एक दूसरे से इस्तेफादा करते हैं, हम उनकी चीज़ों को देखते हैं, वो हमारी भी देखते होंगे। हिंदुस्तान में बड़े अच्छे इदारे रहते हैं।
और इनमें कोई मेजर रिसर्च आजकल क्या हो रहा है?
हर इदारे का अपना काम है। जामिया उस्मानिया में जो इल्मी काम की बिना डाली गई थी वो तो बदकिस्मती से उस तरह कायम नहीं रह सकी और अब बहुत इस महलाल में चली गई। दारुल मुसन्निफीन अलबत्ता अपनी रवायात के साथ कायम है, उसमें बुनियादी काम तारीखी चीज़ों का था, खुद शिबली का अपना ज़ौक तारीख का था और ज़्यादातर खुद इमाम मुहीद्दीन फराही दारुल मुसन्निफीन के सदर रहे शिबली के बाद, तो इस वजह से उसकी अपनी एक तारीख है। इस वक्त भी जो उसके सरबराह हैं वो गालिबन मौलाना मीना सिलसिलाई के भतीजे हैं और वही उसकी सरबराही कर रहे हैं। सैयद सुलेमान नदवी जैसा बड़ा स्कॉलर उसका नाजिम रहा है और इस तरीके से उस इदारे की अपनी रवायात है, उसकी दसियों किताबें हैं जो शाये हो चुकी हैं। देवबंद अपने नुक्ता नज़र से इल्मी और तहकीकी काम की चीज़ें शाये करता रहता है, नदवा की भी बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँचती रहती हैं। नदवा में सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना अली मियाँ और दूसरे बहुत से अहले इल्म की चीज़ें लोगों के लिए बसीरत का बायस बनती हैं। ये सब कुछ आपका असासा है, पूरी उम्मत का असासा है, ऐसे ही एक खिदमत आप भी कर रहे हैं।
कमेंट है मेरा, सवाल करते हुए कमेंट है कि हमारे इस्लाम के जबूर हाली या से लोगों ने करके फटीचर पन की याद को भी है
कि एक मिनट, इस्लाम का कोई तर्क मुसलमान के जो अगर इस्लाम दौरे हाजिर में अपने उरूज पर खड़ा है, इस्लाम को कोई जवाल नहीं है, इस्लाम तो अपने कमाल पर पहुंचा हुआ इस वक्त खड़ा है, मुसलमान पस्ती और जवाल में।
लेकिन एज अ कौम हम तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे
नहीं, हम इस्लाम को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते, हम मुसलमान कहिए जो आपसे करूँ कि एक कमाल है इस्लाम का ये कि ये जो दौरे इन्हितात है मुसलमानों का उसमें पिछली इस सदी में इस्लाम की जो फिक्र पैदा हुई है मेरे ख्याल में पूरी इस्लामी तारीख में उस दर्जे के लोग कम है। इस्लाम को बिल्कुल किसी किस्म के इन्हितात का सामना ये मैंने बहुत मादरत के साथ इसलिए तवज्जो दिलाई आपको कि इन दोनों चीज़ों को हमने बिल्कुल एक समझ रखा हुआ है। यानी इस्लाम की किताब बगैर किसी अदना तगैयुर के महफूज खड़ी हुई, 200 साल के अंदर दुनिया के इलम ने गोया मरीख से ज़मीन पर और ज़मीन से मरीख पर छलांग लगा ली है, उस किताब का एक हर्फ भी अपनी जगह से नहीं टला। यानी वो दुनिया के इल्मी इक्तशाफात के मुकाबले में पूरी शान के साथ खड़ी है उसी तरीके से, और हमारे अहले इल्म ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तारीख पर काम करके जो ज़खीरा हदीस की सूरत में आसार की सूरत में जमा किया है इंतहाई बेमिसाल काम। یعنی دنیا کی علمی تاریخ میں فخر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے. اور اس بر صغیر میں شاہ ولی اللہ اور پھر شاہ ولی اللہ کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد، اقبال اور سید اللہ مودودی، ان کے برزخ میں مولانا وحید الدین خان، اور پھر مدرسہ فرائی کے اکابر، کوئی جواب نہیں ہے اس ان شخصیات. پوری اسلامی تاریخ میں آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات اور کام کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں. اس لیے اسلام کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا.
اگر میں یہ کہہ لوں کہ موجودہ اسلام
مسلمان کہیے آپ، اسلام نہ موجودہ ہے نہ رستہ ہے، وہ تو اپنے پوری شان کا.
یہ جو حالت ہے، یہ جو برہان بحران ہے، اور جس کے جو جس کا بھٹیجا پن کہہ لیجیے ہمارا
مسلمانوں کے بارے میں آپ بالکل درست ہیں. میں یہ سب کچھ ابھی خود کہہ چکا ہوں.
ایک ایسا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، اور جس میں کہ سو کالڈ اسلامک آئین ہے، وہاں پہ ایک اسلام کے ذریعے کا ادارہ کام نہیں کر سکتا آزادی کے ساتھ. لیکن ایک ایسا ملک جس کو ہم کافرستان کہتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے اس کو گالیاں دیتے ہیں، وہاں پہ وہ ادارہ کام کر رہا ہے مکمل آزادی کے ساتھ. تو کیا یہ ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ پہلی بات. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر اتنی تنگ نظری کیوں ہو گئی ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تنگ نظری کو کس طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کی اصلاح اس طریقے سے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس لائن کو مٹا کے یہ لائن لکھ دی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سلیٹ کو پوری طریقے سے صاف کر کے دوبارہ سے لکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم اتنا مشق کر چکے ہیں رائٹنگ کو.
یہ جو مختلف علاقوں میں لوگ بستے ہیں، صدیوں میں جا کر ان کی ایک تہذیبی شناخت بنتی ہے. اگر آپ بر صغیر کو دیکھیں تو اس میں علمی اور فکری لحاظ سے سب سے زیادہ پسماندہ علاقے وہ تھے جن میں پاکستان بنایا گیا. یعنی ہندوستان میں علمی اور تہذیبی ترقی بالکل دوسرے علاقوں میں ہوئی. یہ جتنے اداروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی وہاں اپنے کمال کو پہنچے، اور شخصیات بھی. اس طرح کی تہذیبی پسماندگی سے پاکستان ایک نئے ملک کی حیثیت سے اپنی تاریخ شروع کر رہا تھا. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی لیڈرشپ ہوتی جو سماج اور سماجی علوم سے واقف ہوتی، یہ جانتی کہ کسی سماج کو ایک تہذیبی اکائی میں کیسے بدلا جاتا ہے، اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں کہیں دور دور تک نہ تھی نہ ہے. مجھے یاد آتا ہے میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب، یہ گورنمنٹ کالج میں شعبہ عربی کے صدر تھے. میں تو خیر فلسفے اور انگریزی ادب کا طالب علم تھا، لیکن الگ سے میں نے ان سے عربی ادب کی بعض چیزیں پڑھیں. بہت قدر اسکالر تھے، اور یہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جس میں مولانا فیض الحسن سہارنپوری جیسا عظیم ادیب پیدا ہوا. عربی ادب کا اتنا گہرا علم رکھنے والا آدمی 14 صدیوں میں کم نظر آتا ہے. مولانا امیر الدین فراہی بھی عربی ادب میں اس کے شاگرد ہیں، شبلی بھی اس کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح لاہور کے ایک اسکالر تھے، وہ بھی ان کے شاگرد تھے، ان کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر صوفی صاحب، اور ان کی شاگردی کی وساطت سے مجھ کو بھی گویا ایک بالواسطہ تلمس اسی خاندان سے حاصل. تو ہمارے اسکول میں ایک علمی اجتماع منعقد کیا گیا جس میں مختلف اسکالرز بھی آئے اور اس میں مشاعرہ بھی ہوا. تو ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ اسکول کے زمانے وہاں دیکھا. ان کے مقالے کا عنوان تھا پاکستان میں عربی زبان کا ماضی، حال اور مستقبل. ڈاکٹر صاحب اسٹیج پر آئے، مقالہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کاغذات رکھے، اپنی آنکھ اتاری. انہوں نے کہا کہ مقالے کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں. پاکستان میں عربی زبان کا ماضی تاریخ تھا، حال تاریخ تر ہے، مستقبل انشاءاللہ تاریخ ترین ہوگا. اب آپ پکانا سنیے. یہی صورتحال کمیش ان معاملات کی ہے کہ جب ہم نے اپنی تہذیبی اور سماجی تربیت کے لیے نہ کوئی ادارے بنائے نہ کام کیا، اور ساری توجہ اس پہ مرکوز کر لی کہ ریاست کلمہ پڑھ لیں. حالانکہ ریاست کو کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، افراد کلمہ پڑھتے ہیں. یا اسلامی جمہوریہ نام رکھ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی جمہوریہ مدینہ نام نہیں رکھا تھا اپنی ریاست کا، تو یہ بیمانی باتیں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اصل حقت بن گئی اور اسی کشمکش سے پاکستان آج تک نہیں نکل سکا، بجائے اس کے کہ ہمیں ایک جمہوری حکومت قائم کرتے، خالص جمہوری حکومت جس میں آزادی ہوتی، جس میں لوگ تبادلہ خیال کرتے، علمی فضا پیدا ہوتی، تہذیبی تربیت کے ادارے بناتے۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شخص نے بجائے اس کے کہ وہ جمہوریہ ہند کا صدر بنتا، وزیر تعلیم بننا پسند کیا، اور اگر آپ کبھی گنیں کہ ان کے دور وزارت میں کتنی اکیڈمیاں بنی، کتنے ادارے بنے موسیقی کی ترویج کے لیے، ادب کی ترویج کے لیے، یعنی سینکڑوں کی تعداد، اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس کا، یہاں تو کسی کو خیال بھی نہیں ہے۔ یہ جو ساری ترتیب ہے پاکستان میں وہ الٹ گئی، یعنی سیاست ہمارا محور مرکز بن گئی، جبکہ اچھا سماج پہلے تشکیل پاتا ہے اور پھر سیاست میں اس سماج کی اقدار اور اس کی تہذیب کا ظہور ہوتا ہے ہمیشہ۔ جب آپ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھیں گے تو یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔
کوئی اور سوال جی؟
اب بھی میں آپ سے عرض کروں، یعنی میں اگر کھڑا ہو کہوں کہ ایک مسجد بنانی ہے اور مسجد ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا بھر میں اس کا سین سب سے بڑا ہو، تو پیسوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لیکن کسی علمی ادارے کے لیے میں نے اس کی کہانی آپ کو سنا دی۔
اس کا مطلب ہم لے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
میں بہت پر امید رہنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری قیادت کا معاملہ یہی رہا ہے، لیکن میں نے جتنی بھی دنیا میں مسلمان اقوام دیکھی ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم کا کوئی جواب نہیں۔ اگر صرف آزادی کی فضا میں پاکستان میں کام کرنے کا موقع دیا جائے تو بڑی غیر معمولی قوم ہے، ذہانت، فطانت، خواہ اس کا استعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس میں بڑی بے مثال جتنا پوٹینشیل پاکستان کی قوم میں ہے میں نے کسی اور قوم میں دیکھا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بر صغیر اس وقت بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے مذہبی علم میں بالکل لیڈ کر رہا ہے، یعنی اس کو کوئی مبالغہ نہ سمجھیے کہ جب آپ ابوالکلام آزاد کو اور ابواللہ مودودی کو اور اقبال کو اور امیر الدین فرائی کو اور امین احسن اصلاحی کو دیکھتے ہیں اور عالم عرب کے علمی کام کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً ہنسی آتی ہے، کوئی تقابل نہیں، زمین آسمان کا فرق۔ تو اس لیے یہاں بڑا پوٹینشیل ہے، اس میں امید رکھنی چاہیے، صرف یہ ہے کہ کام کا حوصلہ کر کے ہم اس کلا کو پورا کریں جو موجود ہے۔ میں نے تو آپ کو میں عرض کروں کہ میں وہاں ملیشیا میں گیا، نیا اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں پر، تو وہاں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو کچھ طلبا وہاں تھے، تو ملے طالب علموں میں سے جتنے لوگ مجھ سے ملے ان میں سے کم و بیش یعنی 10-15 لوگوں کا یہ کہ پاکستانی اتنے اسمارٹ کیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ شدید متاثر تھے پاکستانی۔ چند طالب علم بھی اگر کسی جگہ ہوں گے تو ایسے لگتا ہے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر میں کچھ اور معاملات میں لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی قوم سے بالکل مایوس نہیں ہوں، میرے خیال میں اس کی مذہبی لیڈرشپ، اس کے دانشور سب کے سب اس کو سبق ہی بالکل دوسرا پڑھا رہے ہیں، یعنی جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، اس میں گھوڑے کے آگے ایسی گاڑی باندھی گئی ہے کہ وہ دلتیاں کھا کھا کے الٹ گئی ہے۔ پاکستانی سماج کو بہت اعلیٰ درجے کے ادارے چاہیے، علمی، فکری، اجتماعی، سماجی، یہ ہیں جو کسی قوم کی تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کی تاریخ پڑھیں تو جو مغرب آپ کو آج نظر آتا ہے اس کو ذرا ایک دو سری پیچھے دیکھیں، کتنے بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ سیاسی مغرب نمودار ہوا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب کبھی الٹی نہیں جا سکتی۔
لیکن اسی طرح جیسے آپ کا ادارہ آپ نے بنایا وہ اس معاشرے کو بدلنے کے لیے، اس کو تو کام کرنے دیا جاتا نہیں وہاں پہ، تو ہم کیسے امید کریں کہ کسی اور مزید ادارے کو وہ کام کرنے دیں گے وہ معاشرہ؟
جیسے میں امید کیے بیٹھا ہوں ایسے
آپ کی امید اپنی جگہ،
امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، دیکھیے خدا کی نصرت عجیب راستوں سے نمودار ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اور میرے ادارے کو بھی جن مراحل سے گزرنا پڑا ہے، خدا کی حکمت بالغا میں شاید اس کے بھی کچھ فوائد ہیں جو آج نظر نہیں آ رہے، تو وہ آ جائیں گے نظر۔ یاس اور نا امیدی یہ اصل میں عمل کی موت ہے، اس کو کبھی قریب بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہیے، یعنی جو اعلیٰ درجے کی قیادت ہے وہ دیوار میں دروازہ دیکھتی ہے, موجود دروازے کو باہر آدمی کھول دیتا ہے, تو کبھی بھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو ادنا درجے میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں محسوس ہوتی. میری قوم میں بڑی قوت ہے, طاقت ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ریسپانس ایک اجنبی تنہا آواز کی حیثیت سے مجھے پاکستان میں ملا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی میں نے اس پورے سماج کے مذہبی فکر کو چیلنج کر دیا اس کے باوجود ملا. اب وہ اسی لیے مجھے وہاں جانے نہیں
دیتے. صاحب آپ خالی پر امید نظر آ رہے ہیں, موسٹلی لوگ جو نا امید ہیں. صحیح, فتح مکہ کی کیا حیثیت ہے اسلام میں, اور نہیں المنکر کی کیوں کو قرآن میں بھی کہا گیا ہے, تو کیا اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ مذہب میں فتوحات یا ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا؟
اس کا مذہب سے کیا تعلق
ہے؟ ہاں, حضرت نے فتح مکہ کس نے کی؟
ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول تھے, اور خدا کے رسولوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو اس قوم کے منکرین کو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے, اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ لازماً سلطنت دیتا ہے. یہ خدائی قانون ہے, اس کا کوئی سیاسی عمل سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا کوئی سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا جو میں
نہیں المنکر
کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں حساس ہوں گے. میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے میری کتاب مقامات میں اسلامی تہذیب کے نام سے, اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر کیا ہے. یعنی جس طرح مغربی تہذیب کی جو بنیادی قدر ہے, بیسک ویلیو ہے, وہ آزادی ہے, فریڈم, اس طرح اسلامی تہذیب کی بنیادی قدر عبودیت ہے. یعنی یہ احساس کہ اس کائنات کا خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اس سے جو تہذیب وجود میں آتی ہے اس کے تین عناصر ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے غیر متعلق نہیں ہوں گے. بلائی جو دنیا بھر میں مانی جاتی ہے کہ بلائی ہے, سچائی ہے, دیانت ہے, ان چیزوں کے مبلغ بن کے رہیں گے, اپنے گھر میں بھی, اپنے وطن میں بھی, اپنے لوگوں میں بھی, اپنے دوست احباب میں بھی. اور جو مسلمہ برائیاں ہیں, ان کو منکر کہتے ہیں عربی میں, جھوٹ ہے, بددیانتی ہے, ملاوٹ ہے, ان کو سوسائٹی میں ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ جہاں تمہیں اختیار حاصل ہو وہاں پر تمہیں برائی کو مٹا دینا چاہیے. یعنی اگر مجھے اپنے گھر میں اختیار ہے تو میں وہاں پر رشوت نہیں لوں گا. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب مذہبی نعرے لگانا نہیں, کل رات ہی جو طالبان نے میڈیا کے خلاف فتویٰ دیا ہے اس میں قرآن مجید کی سورہ عذاب کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں دشمن کے ایجنٹ بن گئے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں اور عورتوں کو وہ اسکینڈلوں کا نشانہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم پیغمبر کو حکم دے دیں گے کہ ان کو ایک خطرناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا اس وقت یہی کام کر رہا ہے اور ہم پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ان میں سے ایک ایک آدمی کو پہلے ذرا تنبیہ کریں گے اور اس کے بعد خاتمہ کر دیں گے. فتویٰ یہ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ جو یہ اس کو حضرت علی نے خوارج کا جو نعرہ تھا لا حکم الا للہ, تو اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا کہ کلمۃ حق مریدہ بھی باطل, بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے مراد باطل لے گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر حالت جنگ میں پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو دشمن کے ایجنٹ ہوں اور جو سازشیں کر رہے ہوں اور جو عورتوں کے اسکینڈل بنا کر قوم کو بدنام کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوں اور آپ کے علم میں آ جائیں, تو ان کی وہ فساد کے لفظ کے مجرم ہیں, ان کی سزا یہی ہونی چاہیے. لیکن یہ سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ میڈیا کے سارے لوگ انہی جرائم کے مرتکب ہیں, کس کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ یعنی دو ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے, یا یہ کہ خدا آسمان سے کسی کو مقرر کرے کہ جاؤ سزا دو, یا اور یا لوگ اپنے حکمران کی حیثیت سے کسی کو منتخب کریں. دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں, اور تو کوئی شکل نہیں اس کی. تو طالبان کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو؟ یعنی ایک ٹھیک بات کہہ کے اس کو اپنی ذات سے متعلق کرتے ہوئے سوچا ہی نہیں گیا کیا بات کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کے جرائم کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو ہم ایک منظم حکومت میں رہتے ہیں, ہمارے ادارے موجود ہیں, مقدمہ قائم کریں, وہ عدالتیں فیصلہ کر لیں گی, مجرم سزا دے لیں گی جو بھی دینی ہے. لیکن آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ, آپ کو کس نے مامور کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے تو فرمان معموریت دکھا دیجئے, لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ بھی فرما دیجئے. یہ حیثیت آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ اصل میں اس طرح کے مغالطے ہیں جن کے اندر ہم جیتے ہیں.
جو نا امیدی کی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کامنٹ یہ تھی کہ گیلیلیو کے ساتھ پادریوں نے کیا کیا, سالہ سال صدیوں سے
جو یہ تو نہیں کہہ رہا ایک دم بچے ہوئے ابھی تک,
اشارہ تو کچھ ایسا ہی لگا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح
اس نے لگی کتنا لاپانی فکرا کہا تھا کہ زمین تو باہر گھوم رہی ہے, اگر اس وقت آپ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں گھوم رہی, گھومنا بند تو کرے گی نہیں.
تو اس دور سے اور ان واقعات سے گزر کے, ریفارمیشن سے گزر کے, رینیسانس سے گزر کے آج ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچا ہے. اگر ہم اسے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی معراج کے قریب ایک دو چیزوں کا نکال کے, جیسے ہم نے پہلے تذکرہ بھی کیا, تو ہم ان سے 1500 سال 2000 سال کے بعد ہم اس سفر پہ شاید یا چند سو سال بعد شروع ہوئے, تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ 200 سال 300 سال لگے اور ہم وہاں پہنچ جائیں اسی انہیں چیزوں سے گزرتے ہوئے. وہاں پر بھی خون ریزی ہوئی, ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی فرقہ واریت کا شکار ہے. تو ایک تو یہ کہ امید کو پھیلانے کے لیے اس کا تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیں کہ کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہسٹری پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے جوش خطابت میں یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان دنیا کے عروج پر تھے, ہم نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور یونیورسٹی بنا دی, پھر کفار نے ہم پہ حملہ کیا اور ہماری لائبریریاں جلا دی. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ کتابیں لکھی تھیں اور وہ جن علوم جو علوم ان کے دل و دماغ میں موجود تھے, وہ کتابیں انہوں نے پھر کیوں نہیں لکھ دی؟ وہ کتابیں وہ اٹھا کے لے گئے تو ہم اس سے محروم کیسے ہو گئے؟
دیکھیے جو علمی زوال ہوا ہے اس کے اسباب بالکل الگ ہیں, وہ صرف کسی ایک لائبریری کو جلا دینے سے کبھی زوال نہیں آ جاتا. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اہل علم اگر واقع صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں تو علم وجود میں آتا رہتا ہے. اس وقت بھی لائبریریاں جلا دی جاتی ہیں اور بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں, علم کا قافلہ کبھی نہیں رکتا, اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اسباب بالکل دوسرے ہیں, یعنی وہ ایک الگ بحث ہے, وہ آپ کرنا چاہیں گے تو میں بھی اپنا جو کچھ بھی مطالعہ ہے اس کی روشنی درج کر دوں گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی جو پہلے آپ نے بات فرمائی کہ ایک سفر ہے. اس وقت جو تشویش ہے, میں اس کو ناامیدی نہیں کہتا, جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی لیڈرشپ میں اس کا احساس پیدا ہو گیا ہے, اور کیا انہوں نے سمت سفر طے کر کے سفر کی ابتدا کر دی ہے. بس سفر کی ابتدا ہو جائے تو پھر فاصلہ اہمیت نہیں رکھتا یا مدت اہمیت نہیں رکھتی. تشویش یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ بنیادی پرابلم میرے نزدیک. جو ناامیدی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہی.
تو ویسے سر میرا کوشچن ہے طرز حکومت کے بارے میں, کہ میرا آج کل دو نظریات ہیں, ایک خلافت جس کے لیے میرا مطلب ہے کہ طالبان یا دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح واپس لایا جا سکتا ہے, اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ دنیا میں پیرلل چل رہا ہے. بڑے بڑے عالم ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھا کام ہے, بہت دل کو لگتی بات ہے, لیکن وہ بھی میرے خیال میں پرسنلی مس گائڈ ہوئے, اور ان کا اینڈ پہ نقطہ نظر یہ تھا کہ جی مطلب خلافت کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر. تو آپ کے خیال میں خلافت کا احیاء کسی طریقے سے ممکن ہے ماڈرن ٹائم کی ریٹ میں, یا ہمیں ڈیموکریٹک پروسیس ہی کو لے کے آگے چلنا ہوگا طرز حکومت اسلامک ورلڈ کے اندر؟
یعنی مجھے تو اگر کہیں اطلاع ملے کہ خلافت کا احیاء ہونے لگا ہے, میرے پاس کوئی پھاوڑا ہو تو میں لے کے روکنے کی کوشش کروں. وہ کیا چیز ہے جس کو دوبارہ حاصل کرنا ہے؟ بنو میہ کی حکومت, بنو عباس کی حکومت, ترکوں کی حکومت, کیا چیز ہے خلافت؟ تو میں تو بہت معذرت کے ساتھ شائستگی سے بات کرنی چاہیے, لیکن یہ سب کچھ نان سینس سمجھتا ہوں. یعنی اس سے زیادہ مہذب لفظ اس کے لیے میرے پاس نہیں ہے کوئی. دنیا کے اندر جو حکومت ہوتی ہے وہ یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. استبدادی حکومت کی بہت سی شکلیں ہیں, جیسے بادشاہت ہے, امریت ہے. اسلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ امر و مشورہ بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی جمہوری ہوگا. قرآن کا فیصلہ ہے, ہمیں دنیا نے جو سفر کیا ہے اس کا شکر گزار ہو کے قبول کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مغرب نے دور حاضر میں ہمیں بہت کچھ دیا ہے, جہاز دیے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ دیا ہے, آپ کو موبائل دیے ہیں, یہ کبھی سوچیں کہ کیا کچھ دے دیا انہوں نے آپ کو. یعنی میں تو چونکہ دیہاتی تمدن سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایک زمانے میں میں لاہور سے 127 کلومیٹر ہے سائیوال, وہاں مقیم تھا, تو ایسے ہی لگتا تھا, میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے, ایسے ہی لگتا تھا کہ لاہور غالباً آسٹریلیا میں ہے. یعنی معمولی سی اطلاع اور خط بھی کن مراحل سے گزر کے پہنچتا تھا, یہ تو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے. اس طرح اور دنیا کو کہاں پہنچا دیا, یعنی اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے اگر ہم اہتمام کرنا چاہیں تو پوری دنیا میں لوگ میری بات سن سکتے ہیں, یہ صورتحال ہے. تو اس کا بھی احسان مند ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ انسانیت کو کسی گروہ نے یا قوم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. منفی رویے کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اور دوسری جو بہت بڑی چیز دی ہے انہوں نے, وہ جمہوریت. یعنی جمہوریت کا اصول قرآن میں موجود تھا, لیکن جمہوری ادارے بنانا, کس طریقے سے آپ اس نظام کو قائم کریں گے, اس میں تقسیم اختیارات کیسے ہوگی, اس میں چیک اور بیلنس کا نظام کیسے بنے گا, کبھی آپ اس کا مطالعہ کیجیے کہ اس میں کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, حیرت انگیز ہے. یعنی اس کے بڑے تھوڑے سے حصے کبھی ہم دیکھتے ہیں تو سرشار ہو جاتے ہیں. تو اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے. جو مغرب نے سب سے بڑی لعنت دی ہے دور حاضر میں, وہ نیشن اسٹیٹ. تو اس پر کسی اور وقت میں بات کریں. جمہوریت میرے نزدیک تو بالکل ایمانیات کی درجے کی چیز ہے.
بہت شکریہ, آپ تشریف لائے آسٹریلیا اور
اکثر کر رہے ہیں
ہمیں سننے کا موقع ملا. آپ کی جو پوری ہسٹری رہی, آپ ماشاء اللہ مولانا مودودی کے قریب بھی رہے اور جماعت اسلامی کو قریب سے آپ نے دیکھا, اور آج جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے جو بڑا کنٹریبیوشن ہے خرابی کا وہ طالبان ہے, اور طالبان کو سپورٹ کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے آج کل جو ہر ایک کو نظر آتا ہے, وہ یا تو ایک ہمارے کپتان صاحب ہیں یا پھر جماعت اسلامی ہے. آپ کے خیال میں جماعت اسلامی کہاں پہ جا کے ان کو ذرا سا غلط لائن آف ایکشن ملی اور اس طرح کے لوگوں کی وہ کرتے ہیں جو سپورٹ؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور اسی طریقے سے جو ہمارے مذہبی علماء ہیں ان کا ایک فکر ہے, عمل ہمیشہ اس فکر سے پیدا ہوتا ہے. وہ فکر یہ ہے کہ دنیا میں صالحین کے منظم گروہ کو حکومت کا حق ہے, وہی اپنے ملک میں حکومت کرے گا, اور اگر اس کی حکومت کبھی قائم ہو گئی تو اس کو ایک دوسرا حق ہے, بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں کی ہر حکومت کو دنیا میں بزور ختم کر دے. یہ فکر ہے جس پر ہمارا اس وقت پورا مذہبی نظام کھڑا ہے. اسی طرح ایک دوسری بات کو یہ کہتے ہیں کہ شرک, کفر اور ارتداد تینوں جرائم قابل دست اندازی پولیس ہیں, اور ان تینوں کی سزا اصل میں قتل ہے, اور ہمیں حق ہے کہ ہمارے پاس اگر حکومت ہوگی تو ہم اس سزا کا نفاذ کریں گے. یہ مذہبی فکر ہے جس پر ہمارا پورا مذہبی نظام کھڑا ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کے اندر سے طالبان پیدا ہو گئے. فقی لحاظ سے کسی کو ان سے اختلاف نہیں, یعنی اگر پوری طرح بیان کیا جائے تو وہ یہ کہیں گے, میں ان کی تعبیر اگر کروں, طالبان کا فکر ٹھیک ہے, ان کا مقصد ٹھیک ہے, وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل درست ہے, ان کا جذبہ بہت قابل تحسین ہے, ان کی قربانیاں بڑی غیر معمولی ہیں, وہ حقیقت میں ایک بڑے نسب العین کی جدوجہد کر رہے ہیں, بس ذرا طریقہ کار نامناسب ہے. یہ ان کا یہ ورژن کیا ہے, کیا کہتے ہیں, طریقہ کار ذرا نامناسب ہے. اگر طریقہ کار یعنی جائز ناجائز کا لفظ نہیں بولتے, ذرا نامناسب ہے, اگر مناسب کر لیں تو اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے پچھلے دنوں جب سید منور حسن صاحب نے یہ کہا کہ وہ شہید حکیم اللہ صاحب ہیں, تو مجھ سے کامران خان نے اپنے پروگرام میں پوچھا ٹیلی فون پر کے تمہارے کیا کمنٹ, میں نے کہا کہ منور حسن صاحب نے حقیقت میں جو وہ مانتے تھے اسی کا برملا اظہار کیا, اور میں ان کی تحسین کرتا ہوں, مجھے کوئی ان کو کنڈم نہیں کرتا. سچی بات کر دی, وہ کرنی چاہیے.
اندر سے تو یہی
میرا حوصلہ کم ہوتا ہے بعض لوگوں میں سچ بولنے کا، ان میں الحمدللہ منور انسان میں بڑا حوصلہ ہے سچ بولنے کا. دو آدمی ایسے ہیں کہ جو لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیتے ہیں جو کچھ ان کا فکر ہے، ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، دوسرے سید منور احمد صاحب. آپ دیکھیں ڈاکٹر اظہار صاحب جو تھے وہ کبھی آئیں بائیں شائع نہیں کرتے تھے. جو ان کا میرے ساتھ بھی ان کا پروگرام یو ٹیوب پہ موجود ہے، جو ہم نے سیاست کے معاملات پہ گفتگو کی ہے، بالکل صاف انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ریاست ہوگی اس میں سیکنڈ گریڈ سٹیزنس ہوں گے غیر مسلم، بالکل اچھے طریقے سے.
بتا ہی رہے ہو
جاتے جاتے بتا ہی
رہے ہو، اتنی دیر سے بیٹھے ہم کو نہیں سمجھ رہی، بتا ہی رہے ہو.
آج بھی میرا خیال ہوا، آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں، وہ پہلا جملہ وضاحت سے شاید نہیں آتا، اور اس کے بعد جتنا فرماتے ہیں لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کیا
میں تو بھائی اس کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں برسوں سے، اور آج سے نہیں، جب اس کا شعور بھی نہیں تھا لوگوں کو، اس وقت سے جدوجہد کر رہا ہوں. میں تو 30 سال سے منادی کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. جب ہونے والا تھا اس وقت کہہ رہا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا اس وقت یہی کہہ رہا تھا. تو میں تو بار بار بتا رہا ہوں یہ کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اس کا ہے. بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس موضوع کے اوپر. آپ کو اگر موقع ملے، آپ سب لوگوں کو محض کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی گفتگو کی ہے مسلمانوں کے زوال پہ، اس پر بھی ظاہر ہے کہ لیکچر میں تفصیل ہوتی ہے بہت، لیکن میرا مضمون موجود ہے جس میں یہ ساری بات میں نے لکھ دی ہے. مسلمانوں کا زوال ہی کے زیر عنوان میری کتاب مقامات میں ہے، اور اسی طریقے سے طالبان کا استدلال کے عنوان سے بھی میری تحریر موجود ہے، جس میں میں نے بالکل پوائنٹ سے بتا دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا فلسفہ اور فکر بالکل غلط ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ دیانتداری سے دوسروں کا موقع بیان کروں، لیکن لوگوں کا معاملہ وہی ہے کہ پہلا جملہ نہیں سنتے.
جملوں کی تعداد شروع میں بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو محبت نہ ہو، دو تین جملے
وہ ویسے یہ ایک یہ میں نے آپ بتایا نا کہ رویت احلال میں کیا ہوا ہے، میرا مضمون موجود ہے اس کے اوپر، جس میں میں نے بتایا کہ یہ چاند کی مصیبت پڑ گئی ہے کہاں سے پڑی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تو جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے. تو آپ جانتے ہیں نا کہ مذہبی جو ذہن ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کا تکشف ہوتا ہے. تو حضور نے محسوس کیا کہ یہ اگر بات لوگوں نے سنی جیسے کہ قرآن میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ جی پورے مہینے کے روزے رکھنے، پورا مہینہ 30 کا ہوتا ہے. تو آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ الشہر تسع وعشرون، کہ روز مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی توجہ دلائی. اور یہ کہا کہ چنانچہ اگر چاند نظر آ جائے 29 پر تو عید بھی کر لیا کرو اور وہ بھی کر لیا کرو. یہ جملہ تھا، راوی نے پہلا حصہ حذف کر دیا، الشہر تسع وعشرون. اب جملہ کیا بن گیا؟ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے
عید کرو.
تو یہ چاند دیکھنا یہاں سے نکلا ہے، ایک روایت کے اندر سے ایک جملہ جو ہے راوی نے چھوڑ دیا. بس میں نے وہ نکال کے بتا دیا کہ دیکھیے یہ جملہ یہ تھا اصل.
اور وہ آپ نے ذکر کیا کہ دوسری جگہ پہ وہ پوری
روایت، وہ جس وقت آپ دین کو صحیح جگہ سے دیکھیں تو پھر اسی کے اندر سے سب چیزیں مل جاتی ہیں. وہ روایت میں نے نکال کے بتا دی کہ اصل بات یہ تھی، ایک شخص نے وہ پوری بات بیان کی اور باقی سب نے پہلا جملہ یہ کال کر کے، پہلے جملے کا کیا تعلق ہے؟ یعنی لوگوں نے اس کو ایک بیماری جملہ سمجھا ہے، ترک کر دیا، اس سے بات ہی بدل گئی. یعنی آپ یہ نہیں فرما رہے کہ چاند دیکھ کے رمضان شروع کیا کرو یا چاند دیکھ کے عید کیا کرو، یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، چاند نظر آ جائے تو اصرار نہ کیا کرو کہ 30 پورے کرنے ہیں، عید بھی کر لیا کرو، رمضان بھی شروع کرو، یہ فرما رہے ہیں. پیغمبر کو یہی فرمانا تھا، باقی رمضان کیسے شروع کرنا ہے سائنسدان بتائیں گے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے.
کیا آخری سوال ہے ان کی طرف سے، پھر بریک کرتے ہیں.
جی غامدی صاحب، آپ نے کہا کہ اسلام کے مطابق جو نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. ہماری جو 1400 سال کی ہسٹری ہے اس میں کتنا حسن اس میں ملتا ہے کہ مجھے تو یاد یاد پتا ہے ہمیں کہیں پورے اسلام کی ہسٹری میں کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نظر نہیں آتی ہے. اگر اب تھوڑا سا حصہ جو خلافت راجدہ کا اس پہ بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ وہ دے ور ناٹ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ، سم پیپل سے دے ور سلیکٹڈ اور ناٹ الیکٹڈ، تو آپ ذرا اس کی روشنی میں ہمیں بتائیں، اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے تو ہمارے 1400 سال میں ہمیں جمہوری نظام کا کیوں نہیں ملتا کہیں کسی طرح؟
اس سوال کا جو جواب ہے اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ آخری سوال آپ یعنی آپ جتنا وقت بتائیں گے اس کے لحاظ سے میں جواب دے دوں،
یہ جی
اگر آپ کہیں گے ایک منٹ ہے تو ایک منٹ کا جواب دے دوں گا،
4 منٹ ہے
جی، 3 منٹ
بعد جواب دے دوں، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو 4 منٹ کا جواب قبول ہے؟ اگر آپ نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو میں جواب دے، 14 صدیوں کی ہسٹری پر تبصرہ جو ہے وہ 4 منٹ میں تو نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت جلد ملوکیت واپس آ گئی، اور میرے نزدیک یہی آنی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے جو سماج چاہیے ہوتا ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، جو کچھ قرب و جوار میں سماج موجود تھا وہ جاگیردارانہ سماج تھا، جاگیردارانہ سماج اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، الٹ دیتا ہے ہر تبدیلی، اس کے اپنے کچھ اس کا اپنی ایک سائنس ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے، لیکن جہاں تک خلافت راشدہ کا تعلق ہے وہ تو خالص یعنی میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ ڈیموکریٹک تھی، ڈیموکریسی کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں اور وہ کیسے نافذ ہوگی؟ دیکھیے ڈیموکریسی ایک اصول ہے، اس اصول کو کسی سماج میں جب آپ نافذ کریں گے تو قبائلی سسٹم میں یہ اور طرح سے نافذ ہوگی، جاگیردارانہ سماج میں اور طرح سے نافذ ہوگی، اور یہ جو اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یا سائنٹیفک ریولوشن کے بعد جو سماج بنا اس میں اور طرح سے نافذ ہوگی، اس کا میتھڈ بالکل الگ ہو جائے گا، اور اگر کل کلام مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کا عظیم انقلاب برپا ہو گیا تو شاید یہ الیکشن اور اس طرح کی چیزوں کا پورا نظام ہی بدل جائے، اور طرح سے اس کا نفاذ ہوگا، تو ایک قبائلی نظام یا معاشرے میں ڈیموکریسی کیسے نافذ کی جائے اس کی شاید دنیا کی تاریخ کی بہترین مثال خلافت راشدہ ہے،